مومنین یہ سورہ انعام کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا، یہ 143 آیت تھی، 143ویں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پاؤں کی بات کر رہا ہے، جو کہ کیے گئے حلال، اب ترجمہ اس طریق سے ہے، یہ 8 جوڑے ہیں، 2 بھیڑوں میں سے اور 2 بکریوں میں سے، پوچھو ان سے کہ اللہ نے ان کے دونوں کے نروں کو حرام قرار دیا ہے، یا ان دونوں کی ماداؤں کو، یا جو بچے ان کے رحموں میں پل رہے ہیں، اگر تم سچے ہو تو مجھے سچ سچ بتاؤ. یہ 8 جوڑے کی بات اللہ نے کری نا، اس میں پہلے تو ان 4 جوڑوں کی بات کری ہے، پہلی آیت میں 2 بھیڑوں میں سے 2 بکریوں میں سے، مطلب نر اور مادہ دونوں، نر مادہ کر کے 2 ہو گئے، پھر بھیڑوں کے بھی 2 اور بکریوں کے 2. تو یہ مشرکین ڈکلیئر کرتے تھے کہ یہ حرام ہے وہ حرام ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ کیا حرام کرا تم نے، کیا بھیڑوں بکریوں کے دونوں کے نروں اور دونوں کی مادوں کا حرام کرا ہے، یا جو ان کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کو تم نے حرام کرا ہے. انہوں نے خود کی بات بنائی نا، اللہ پوچھوا رہا اللہ نبی سے. پھر اللہ پھر آگے کہتا ہے، پورے جوڑوں کی اللہ بات بتا رہا ہے، ابلس نے بقر اس نے قل آ ذکر نے حرم امل ام فین ام مشتملت علیہ ارحام الام فین ام کن تم شہدا اد بسا کم اللہ بہادا فمن علم ممن افطرا اللہ کدیبہ لی یدل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہد القوم الظالمین. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے سوال کرا ہے، اور اونٹ میں سے 2 اور گایوں میں سے 2، ان سے دریافت کرو کہ کیا اللہ نے ان کے نروں کو حرام کیا ہے دونوں کے، یا ان کی ماداؤں کو حرام کیا ہے، یا جو بچہ ان کے پیٹ میں اس کو، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے یہ حکم دیا تھا، پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے جانب جھوٹی باتوں کی نسبت دے تاکہ وہ شخص بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے، یقیناً اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. پھر اللہ نے آگے سوال کرا کہ کیا اللہ نے کہ دونوں کے اونٹوں کو حرام کرا ہے، نر مادہ کو، یا دونوں کے، یا پھر گایوں کی نر و مادہ کو حرام کرا ہے، یا پھر ان کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے ان کو حرام کرا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھتا ہے، ام کنتم شہدا، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے حکم دیا تھا، مشرکین سے اللہ پوچھ رہا ہے، ان کنتم شہدا اذ وصاکم اللہ بہادا، کیا جب اللہ نے یہ حکم بھیجا تھا، کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ کیا تم موجود تھے کہ جب حکم آیا تھا کہ یہ حرام ہے وہ حلال ہے، اپنے حساب سے تم بات کر رہے ہو. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا، ومن اظلم من افترى علی اللہ کذبا، اس طرح ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. لیدل الناس بغیر علم، بغیر علم کے لوگوں کو بھٹکا رہا ہے، بغیر علم کے لوگوں کو بھٹکا رہا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا. بغیر علم کے یہ مشرکین اپنے حساب سے من گھڑت باتیں کر کے اللہ پہ جھوٹ باندھ کر طرح طرح کی چیزوں کو حرام کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی باتیں کری ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی کہہ دو کہ حرام کیا کیا ہے، اسلام میں حرام چیزیں کم ہیں حلال زیادہ، تو اس آیہ سے معلوم پڑتا ہے. قل لا اجد می قل لا اجد فیما اوہی الیا محرم علی طاعمین ان یتناو طاعمین من یتناو الا ان یکونو میتتن او دمم مسفوحن او لحمم خنزیری فانہ رس او فسقن اوہل بغیر اللہ بھی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہہ دو ان سے کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کہ یہ چیزیں رجس ہیں یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام پر ذبح کیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں نافرمانی کا ارادہ کیے بغیر اور حد سے تجاوز نہ کرے تو یقیناً اللہ پروردگار، یقیناً آپ کا پروردگار بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ میں کسی اس کو حرام نہیں پاتا جو مجھ پہ وحی آئی ہے, مگر اس کے اَن یکون مَیتۃً, کوئی جو مردار ہو, اور دماً مسفوحاً, یا بہتا ہوا خون. جب آپ کسی جانور کاٹتے ہیں تو جو فوارے سے خون نکلتا ہے وہ حرام ہے, لیکن جو بعد میں ذبح کے بعد جو گوشت میں رہ جائے بین میں رہ جائے والا وہ جو آپ کھا سکتے ہیں, مطلب تو وہ جو بہتا خون مسفوح, اور لحم خنزیر یا سور کا گوشت, یہ حرام ہے, یہ حرام چیزیں اللہ یہ او فسقن اہل بغیر اللہ, یہ بھی حرام ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے جانور پہ, وہ بھی حرام ہے. پھر اللہ سبحانہ نے کہا کہ ہاں اگر کوئی آدمی مجبور ہو, مجبوری میں بغیر بغاوت کیے بغیر کیے اگر وہ کھا لے تو تمہارا پروردگار اس کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. مجبوری میں کیا, مجبوری میں کب کھا لیا, اسلام آسان مذہب, مشکل نہیں بنایا, چیزیں حرام ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو جان پہ بنائی ہے کیونکہ میں تمہاری جان چلے گی اگر تمہیں مار ڈالوں گا, تم آپ کھا لو چپچاپ, آپ جان مر, یا پھر بھوکے مر, جان جا رہی ہے بھوکے مر رہے تو بھی آپ کھا لیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریب ہے, ورنہ یہ سب چیز حرام ہے. پھر اس کے آگے آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہود کی بات کر رہا ہے, والذین ہادوا حرمنا کل ذی ذخر ومن البقر وغنم حرمنا علیہم شہومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او مختلط بعظم ذالک جزائنہم ببغیہم وانا لصادقون. اور یہودیوں پر ہم نے ناخون والے سب جانور حرام کر دیے تھے اور ان پر گائے اور بکری کی چربی کو بھی حرام کر دیا تھا, الا یہ کہ جو ان کی پیٹ یا ان کی آنتوں سے لگی ہو یا ہڈیوں میں لگی ہو رہ جائے, یہ ان کی سرکشی کی سزا ہم نے انہیں دی تھی اور ہم اپنی قول میں صادق ہیں. یہود سے اللہ نے کہا کرا تھا کہ سارے ناخون والے جانور حرام کر دیے تھے, کلاز والا حرام کر دیے تھے, اور اس کے بعد بکریوں کی گایوں کی چربی حرام کر دی تھی, مگر کون سی چربی, جو پیٹ میں ہو یا آتوں میں ہو یا ہڈی سے ملی ہو, اس کے علاوہ ساری چربیاں حرام کر دی تھی. یہ اللہ نے ان کی شرارت کی ان کو سزا دی تھی. کیا کرتے تھے, تفسیر میں یہ ہے کہ جو بڑے بادشاہ جو ان کے بادشاہ لوگ تھے وہ تفصیل اس طریقے سے, کہ بادشاہ لوگ جو غریب لوگ تھے ان کو پرندے کا گوشت کھانے سے اور مویشیوں کے چربی سے کھانے سے روکتے تھے بادشاہ لوگ, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم پہ بھی حرام ہے, تم پر بھی حرام ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. اب اگر یہ لوگ آپ سے کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا پروردگار نہایت وسیع رحمت والا ہے اور مجرموں سے اس کا عذاب کو نہیں ٹالا جا سکتا. کہا اگر تمہیں جھٹلائیں مشرکین, تم نے جو باتیں کہی ہیں کہ یہ حلال ہے اور وہ حرام ہے اور تم ان کی بات نہیں مان رہے ہو, تم کو پھر بھی جھٹلائیں تو کہہ دو گے تمہارا پروردگار بڑی رحمت, اس کی رحمت بڑی وسیع ہے, اس کی رحمت بڑی وسیع ہے, لیکن مجرموں سے اس کا عذاب نہیں ٹلنے والا ہے. اس کی رحمت اتنی کہ ہر ایک کو موقع دیتا ہے, کسی پہ عذاب ایک دم سے جلدی جلدی نہیں بھیج دیتا ہے. آپ دیکھیں رسول کی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ تو یہود پہ عذاب بھیجا, نہ نصارہ پہ بھیجا, نہ مشرکین پہ بھیجا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے, ایک دم عذاب نہیں بھیجتا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیکن اس کا عذاب مجرمین سے نہیں ٹلے گا قیامت کے دن. یقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلک کذب الذین من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. اب اس میں کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے، اس طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ آپ ان سے کہہ دے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جس کو ہمارے روبرو تم پیش کرو؟ تم محض گمان کی پیروی کر رہے ہو اور قیاس آرائیوں سے کام لے رہے ہو۔ کیا کہہ رہے تھے مشرک؟ بڑے بدبخت تھے، کہتے تھے سیقولون اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکوا، اگر خدا چاہتا تو ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا کرتے، نہ ہم چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اس طریقے سے اللہ پر پھر بہتان مان رہے تھے کہ خدا چاہتا تو ہم شرک کرتے۔ یا آج کے بھی لوگ بھی کہتے ہیں، ہندو یہ سبھی کہتے ہیں کہ اس کی مرضی جو ہم کر رہے ہیں، اس کی مرضی، نہ ہم کسی کو حرام ٹھہراتے۔ تو صبح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا کہ پہلے کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اسی طرح سے جھٹلایا تھا، حتیٰ ذاقوا بأسنا، جب تک اللہ نے ان کو عذاب نے چکھا دیا ہو۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا قل حل عندکم من علم تخرجہ لنا، کہا کہ تم دکھاؤ تمہارے پاس کچھ علم ہو تو ہم کو سامنے پیش کرو، تمہاری دلیل کو تم پیش کرو کہ تم اگر سچے ہو تو۔ ان تتبع الا الظن، یہ صرف زن کی پیروی کرتے ہیں اور یہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ تو اس آیت کو واضح کیا جائے، اس آیت کے اندر مشرکین اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ جبر کرے گا ان پہ، جبر کرے گا تو صحیح، ورنہ ہم اختیار کے قائل نہیں ہیں، اسلام پورا اختیار پہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جبر کرتا اللہ تو صحیح رہتا ہمارے اوپر، جبر سے ہم کو مسلمان بناتا، جبر کر کے ہمارے آبا و اجداد کو مسلمان بناتا اور جبر کر کے بتاتا کہ یہ حرام ہے یہی اور یہ حلال ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ کہا کہ کیا تمہارا ایسا کچھ علم ہے تو ہم تم دکھاؤ، پہلی کتابوں میں سے کچھ دکھاؤ، تم کے پاس کتابیں آئی ہوں جس پہ اس طریقے کی باتیں لکھی ہوں تو بتاؤ ہم کو کہ تم صرف زن کی پیروی کر رہے ہو کہ تمہارا کہ اللہ تم پر جبر کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کبھی جبر کی بات نہیں کری، ورنہ جزا سزا ہوتی نہیں، جنت دوزخ نہیں ہوتی، پیغمبروں کو بھیجنا کچھ معنی نہیں رکھتا، کتابوں کو بھیجنا کچھ معنی نہیں رکھتا، یہ سب چیزوں کو معنی ہوتی ہی نہیں اگر اللہ کو سب چیز جبر کرانی تھی۔ بھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے فرشتے ہیں وہ اللہ کے حکم کتاب ہیں، اللہ نے فرشتوں کو دنیا کو الگ رکھا ہے، انسانوں کو دنیا کو الگ بنایا ہے، اس کے اندر اختیارات ہیں اور جبر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، پورا اختیار کی بنیاد پہ ہے۔ اور جس طریقے سے مشرک نے بہتان مانا ہے، پہلے بھی اسے باندھا کرتے تھے، اللہ نے ان کو اس کا ان کے باپ دادا کو سزا دی تھی، اور اسی طریقے سے یہ لوگ بھی ہر دھرمی پٹ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا قل فللہ حجت بالغ فلو شاء لہداکم اجمعین، کہہ دو کہ اللہ کے پاس حجت بالغ ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت کر دیتا۔ ساری حجت اللہ کے پاس، وہ چاہتا تو سب کو ہدایت کر دیتا، اس کی حجت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو اس آیت کے بارے میں چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اللہ کی دو حجتیں ہیں، ایک تو باہر کی حجت ہے اور ایک ہے اندر کی حجت۔ باہر کی حجت یہ ہے کہ اس نے پیغمبر اور رسول اور ائمہ طاہرین کو بھیجا، اور اندرونی حجت ہمارا خود کی عقل ہے، دو حجت اللہ نے بھیجی ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ کہہ دو کہ اللہ کی حجت ہی بالغ قادر ہے، کیونکہ یہ حجت اللہ نے بھیج دیے، رسول بھیج کے، انبیاء بھیج کے، ائمہ طاہرین بھیج کے، اندر عقل بھی دیے، یہ بھی آپ کی حجت، اللہ کی طرف سے حجت ہے آپ کی۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اس بارے میں کہ اللہ پوچھے گا کہ کیا تجھے اس بات کا علم تھا؟ کہا ہاں مجھے علم تھا۔ تو کہا پھر تم نے کیوں نہیں کرا؟ پھر سوال پوچھے گا کیا تجھے علم نہیں تھا؟ کہا مجھے علم نہیں تھا۔ تو کہا پھر تم نے علم حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کری تاکہ تو سیکھ کے کام کرتا؟ تو اللہ کی حجت بالغ رہے گی، دونوں طریقے سے انسان پھنس جائے گا۔ اس لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نہیں سیکھا اس لیے مجھے نہیں مان، کیوں نہیں سیکھا؟ زندگی پڑی تھی، سیکھنا تھا نا، کتابیں آئی تھیں، انبیاء آئے تھے، مولانا بیٹھے تھے، مسجد کھلی بھی تھی، آپ نے آگے کچھ نہیں سیکھا، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون. کہہ دو کہ تم اپنے گواہوں کو پیش کرو جو اس امر کی شہادت دیں کہ اللہ نے ہی ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. بس اگر وہ شہادت دیں تو آپ ان کے ساتھ حقی شہادت نہ دیں اور نہ ہی ان لوگوں کی خواہشوں کی اتباع کریں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے, تو کہو کہ کچھ شہادتیں لے کے آؤ, کہ شہادتیں لے کے آؤ کہ اللہ نے چیز حرام کری ہے. اور اگر وہ شہادت جھوٹی شہادت دے دیں تو اللہ سبحانہ نے فرمایا نبی تم ان کے ساتھ ان کے ساتھ کی شہادت مت دینا ان کے ساتھ کہ وہ صحیح ہیں, اس بات کی تم شہادت نہ دے دینا. ولا تتبع اهواء الذين, نہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت کی بھی منکر ہیں اور وہ اپنے پروردگار کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں یعنی شرکاؤں کو ٹھہراتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا پوری جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری گفتگو کری نا پوری دلائل سے کری اللہ نے گفتگو, شہادتوں سے گفتگو کری ہے. اور یہ ساری حجتیں ہیں, یہ چیزیں جو قرآن کو آپ پڑھے ہیں نا تو معلوم پڑے گا ہر چیز کی اللہ نے دلیل دی ہے, شہادتیں دی ہیں, گواہیاں دی ہیں, کتابیں آئی ہیں, انبیاء آئی ہیں. تو دین کی ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور ہر چیز مکمل ہے اور قیامت دن انسان اللہ کے سامنے انسان کی کچھ پیش نہیں چل پائے گی کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ساری حجت تمام کر دی. اب اسی لیے یہ تو کہا جاتا ہے کہ توبہ کے دروازے جب تک کھلے ہوئے جب تک کہ امام کا ظہور نہ ہو جائے گا, جب امام کا ظہور ہوگا توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اب یہ تین آیتیں ہیں جس میں سے آج انشاءاللہ سے دو اپنا آیتیں پڑھیں گے. یہ آیتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ آیتیں اس میں جو پہلی دو آیتیں ہیں اس کے اندر دس چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے, پہلی میں پانچ اور دوسری میں پانچ. آیت نمبر 151-152. تو اور یہ اصل دین کی آیتیں اور اس میں اللہ کے حکم ہیں. آیت نمبر 151 ہے, اس کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہی وہ آیت ہے جس کو لے کے 70,000 فرشتے نازل ہوئے تھے. اتنی خاص آیت ہے کہ سورہ انعام کو 70,000 فرشتے لے کے نازل ہوئے تھے. تو مولا فرماتے ہیں, پانچویں مولا فرماتے ہیں امام باقر محمد باقر علیہ السلام کہ یہی آیت ہے جس کو لے کے فرشتے نازل ہوئے تھے. تو کتنی اہم آیت ہے یہ, کتنی اہم آیت. اور یہ آیت میں پانچ اللہ کے حکم ہے, دوسری میں پانچ اللہ کے حکم ہے, اس کے بعد اللہ نے صراط المستقیم کہا ہے اس کو. بڑے یہ جو دس حکم ہیں یہ دین کی بنیاد ہیں, سمجھ لیں آپ. اب آپ دھیان سے سنیں, آیت شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بھی شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذلکم وصاکم بھی لعلکم تعقلون. کہہ دو کہ آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے کن کن چیزوں کو تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے. یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں. اور بے حیائی کی باتوں سے کے قریب بھی نہ جانا, خواہ وہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ ہوں. اور کسی ایسے نفس کو قتل نہ کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر یہ کہ تمہارا کوئی حق ہو ان باتوں میں ان باتوں کی اس شخص کو تلقین کی جاتی ہے جو عقل رکھتا ہو. قل تعالیٰ اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بھی شیئا. اللہ نے کہہ دو کہ ان کو پڑھ کر سناؤ کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں حرام کری ہیں. اللہ تو شرک بھی شے ہوں. پہلی چیز شرک, پہلی چیز کیا ہے؟ شرک ہے. کیونکہ قرآن میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی بھی گناہ بخش سکتا لیکن شرک کو بخشے گا نہیں. وہ بالوالدین احسانہ, اور والدین کے ساتھ احسان کرو, بالوالدین والدین کے ساتھ احسان کرو. شرک کے بعد جو دوسری بات جو کہی گئی, عظیم ترین جو گناہ ہے, وہ ہے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرنا. والدین کے ساتھ برتاؤ کرنا شرک, شرک کے برا برتاؤ دوسری, دوسرا مطلب دوسرا عظیم گناہ ہے. آپ سمجھ لیں بالوالدین احسان فوراً آ گیا. اب آپ میزان میں اس کی بحث کریے کہ اگر جو لوگ والدین کے ساتھ احسان نہیں کرتے ان کا کیا ہوتا ہے. اب آپ ویسٹ میں دیکھ لیں کہ والدین کو لوگ دھیان نہیں رکھتے, نرسنگ ہوم میں پھینک دیتے ہیں, پرسنل کیئر ہوم میں پھینک دیتے ہیں, تو کیا ہو رہا ہے؟ لوگ وہاں بچے پیدا نہیں کر رہے ہیں. لیکن والدین پہ احسان دو طریقے سے, کہ آپ والدین کے ساتھ اچھے رہیں, لیکن والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ اچھے رہیں. سوسائٹی کو ایک یونٹ بنانا پڑتا ہے, دونوں ایک دوسرے ساتھ اچھے رہیں. اگر دونوں نہیں رہیں گے اچھے تو سوسائٹی ٹوٹ جائے گی. خصوصاً اگر جب والدین بوڑھے ہو گئے ہوں اور بچوں کا دھیان نہیں رکھیں گے تو سوسائٹی دیکھے گی نا کہ کل تو یہ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کی تو دھیان نہیں رکھا جاتا, تو دوسرے جو کل کو جو جوان ہونے والے ہیں وہ بچے پیدا نہیں کریں گے. کہیں گے کیا یہ ہمارا تو کوئی مقصد ہی نہیں حل ہوتا کہ ہم جو بوڑھے ہوں گے تو ہمارے بچے تو ہماری پرواہ نہیں کریں گے. جب پرواہ نہیں کریں تو ہم بچے کیوں پیدا کریں گے؟ اور یہی ہو رہا ہے آج کل, لوگ بچے پیدا نہیں کر رہے. آپ جرمنی میں چلے جائیں یا چلے جائیں, لوگ بچے پیدا نہیں کر رہے. جب پوچھیں گے کائے کے لیے پیدا کریں گے بھائی, جبکہ ہمارا دھیان ہی نہیں رکھتے ہیں, سوسائٹی ٹوٹ جاتی ہے. بالوالدین احسانہ ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاہم, اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا, ان کو بھی ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں, ان کو بھی رزق دیتے ہیں. پہلے کیا آتا تھا, جب کچھ سوکھا پڑتا تھا یہ ہوتا تھا تو لوگ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے پرانے زمانے میں, مفلسی خوف سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا اس گناہ کا ذکر کرا ہے, کیا کہ تم کو بھی رزق ہم دیتے ہیں, ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں. ولا تقربوا الفحاشہ ما ظہر منہ وما بطن, وہ بے حیائی کام کی طرف مت جانا بھلے وہ ظاہر ہو باطن ہو. بے حیائی کیا سوسائٹی کو توڑ دیتی ہے, بے حیائی سوسائٹی کو ختم کر دیتی ہے. آج کل جو بے حیائی چل رہی ہے چو طرف ویس کے اندر, آج کل سب طرف پھیل رہی ہے, اس سے جو ہو رہی ہے ایڈلٹری ہو رہی ہے. ایڈلٹری سے کیا ہوتا ہے, شادیاں ٹوٹ رہی ہیں, انسیسٹ ہو رہی ہیں, یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, حرکتیں ہو رہی ہیں. تو کیا ہو رہا ہے, گھر ٹوٹ رہے ہیں, طلاقیں ہو رہی ہیں, جو دوسرے بچے آ رہے ہیں ان کے ساتھ ہی جو بچی آ رہی ہیں جو سوتےلے باپ بن رہے ہیں وہ بھی بے حیائی کر رہے ہیں, تو لوگ بچے گھر چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, بروکن ہو گئے. بے حیائی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے, بے حیائی کے نتیجے بڑے سخت ہوتے ہیں. تو بے حیائی دو طرح کی بتائی گئی ہے, ظاہری بے حیائی کو اللہ نے منع کرا ہے اور باطنی بے حیائی کو منع کرا ہے. تو بے حیائی میں بے حیائی کون کون سی خاص ہوتی ہے نظام نے بتایا, ایک بے حیائی تو یہ کہ ایڈلٹری جو کرتے ہیں لوگ, یا پھر آدمی آدمی کی شہوت میں لگتا ہے, یہ بھی بے حیائی ہے. یا بے حیائی کیا ہے کہ کسی نیک دامن عورت پر بہتان لگانا, وہ بھی بے حیائی ہے, وہ بھی بے حیائی ہے. اور جو کھلی بے حیائی کیا ہے کہ آپ ایڈلٹری آپ کھلم کھلا کر رہے ہیں, اور چھپی بے حیائی کیا ہے کہ چھپ کے کر رہے ہیں وہ ایڈلٹری. آپ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ظاہری بے حیائی کیا ہے کہ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ شادی کر لینا, اور باطنی بے حیائی کیا ہے کہ ایڈلٹری کر لینا, اس کو باطنی بے حیائی چوتھے امام نے فرمایا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, یا کسی کو کا مرڈر نہیں کریں آپ مگر یہ کہ جس کو کہ اللہ نے حرام ٹھہرایا اس کو آپ قتل نہ کریں, الا بالحق مگر وہ حق ہو. کیا ہو حق, کیا ہو, یا تو اس پہ کچھ, یا تو اس پر کچھ مسلم بورڈ کی طرف سے کچھ حکم ہو قصاص کا, یا کچھ حد جاری ہو گئی ہو, تو وہ تو ہو گیا حق قتل. اس کے علاوہ جو بھی آپ قتل کر رہے ہیں وہ جائز قتل نہیں ہے, اور اللہ نے اس کو منع کرا ہے. ذالکم وصاکم بھی لعلکم تعقلون, تو اللہ تمہیں اس طریقے سے وصیت کرتا ہے تاکہ تم عقل پکڑو. تو یہ پانچ اللہ نے حکم دیے ہیں جو کہ پہلی آیت میں ہے. اس کے بعد اپن آخری کی آیت پڑھتے ہیں, ولا تقرب مال یتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ واوف الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا وبی عہد اللہ اوفو ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون. یہ آج کی آخری آیت ہے. اور یتیم کے مال کے قریب نہ جانا مگر احسن طریقے سے, یہاں تک کہ وہ سنے رشد کو پہنچ جائے, اور ناپ تول میں انصاف سے کام لینا. ہم ہر شخص کو اتنی ہی ذمہ داری دیتے ہیں جتنی وہ وسعت رکھتا ہے, اور جب بات کہو تو عدل سے کام لو, خواہ وہ قرابت دار کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو, اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. تمہیں ان باتوں کی نصیحت کی جاتی ہے, شاید کہ تم نصیحت کو قبول کرو. پھر پانچویں احکامات ہیں. کیا پہلا کیا اس میں؟ کہ یتیم کی مال کی طرف مت جانا, لیکن بہت ہی خوبصورت طریقے سے, یہاں تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جائے. یعنی کہ آپ اس جب تک کہ اس کا بالغ سے کیا ہے, جب تک کہ اس کی دماغ میچور نہیں ہو جائے, جب تک کہ صرف بالغ ہی نہیں کہ صرف پیوبرٹی آ جائے, وہ آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے, جب تک کہ اس میں عقل کی پختگی نہیں آ جائے, تب تک اس کے مال کی تم حفاظت کرتے رہو. اس کو فضول خرچی میں جلدی میں نہ اڑا دینا, کیونکہ تم اس کے وارث ہو, تم اس کے ولی ہو. تو جب تک کہ یتیم کو کہ عقل کی پختگی نہ آ جائے, تب تک اس کے مال کو بہت اچھی طریقے سے دیکھتے رہو. یہ آیتیں پڑھ چکے ہیں, اس کی تفسیر ہو چکی ہے, لیکن اللہ سبحانہ نے حکم دیا ہے. اور ناپ تول میں انصاف سے کام لینا. ہر شخص کو ہم اتنی ہی ذمہ داری دیتے ہیں جتنی وہ وسعت رکھتا ہے. ناپ تول کو پورا کرنا بہت مشکل کام ہے, ایسا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ نے آگے کہا ہے کہ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں, کیونکہ اللہ نے کہا کہ تم سوچتے کہ مشکل کام ہے, تو تم ہم نے اس بات کو دیکھ لیا کہ کتنا مشکل ہے, لیکن ہم نے اسی حساب سے تمہیں حکم دیا ہے. تو تم یہ مت کہتے ہیں پھر نا کہ ہمیں طاقت نہیں تھی, یہ طاقت تھی تم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها, اللہ نے کہہ دیا. اور جب بات کو کہو تو عدل سے کام لو, خواہ وہ قرابت کا معاملہ کیوں نہ ہو. بات کہنے سے کیا مطلب ہے؟ بات کہنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی فتویٰ ہو یا کوئی شہادت ہو یا کوئی فیصلہ ہو, چیزیں ہوتی ہیں نا, اس کو بات کہنا کہتا ہے اللہ تصدیق. تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ جب یہ باتیں ہوں, یہ جو زبان سے حکم نکلے یا شہادتیں نکلیں, تو انصاف سے کہنا, بھلی وہ تمہارا قریب رشتہ داری کیوں نہیں ہو. معاملہ جب اتنا ہو, اگر اس کا بھی نقصان ہوا تو تم فکر نہیں کرنا, کہنا ہو بات, کیونکہ یہ کورٹ میں آپ گئے ٹیسٹیمنی دے رہے ہیں, آپ کا بھائی ہے, آپ سے خلاف دیں اگر بات صحیح نہیں ہے تو. اللہ ہی فرما رہا ہے. تو ابھی عہد اللہ اوفو, اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. تو اللہ سے عہد کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ساری شریعت عہد ہے, ساری شریعت اللہ سے عہد ہے. جو اللہ کے احکامات ہیں, حکم دیے, ان کو پورا کرو. ایک تو یہ عہد ہوا, دوسرا عہد کیا ہوا کہ ہم کوئی مان لیتے ہیں اللہ سے کہ اللہ یہ ہوا تو میں کروں, نظر مانتے ہیں, تو یہ بھی اللہ سے عہد ہے. یا کوئی اللہ کے نام سے کسی جس پہ وہ لے لی, اوت لے لی, قسم لے لی, تو وہ بھی عہد ہے. تو قسم ہوئی, نظر ہوئی, یا اللہ کے جتنے بھی شریعت کے حکم ہیں, یہ سب عہد ہیں. تو کیا اللہ نے کیا, وہ بھی عہد اللہ اوفو, تو اللہ کے عہدوں کو پورا کرو. ذالک وصاکم بہ لعلکم تذکرون, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح سے میں تمہیں نصیحت دیتا ہوں کہ امید ہے کہ تم نصیحت کو قبول کرو گے. تب جا کے مذہب, یہ مذہب کی بنیادیں ہیں, اور انہی بنیادوں کے لیے امام حسین کربلا گئے تھے. اب آپ ان آیتوں کو پڑھ رہے ہیں, تو جس طریقے سے عہد کی بات کر رہے ہیں, امام حسین نے بھی عہد کیا تھا, اللہ سے بھی عہد کیا تھا. وہ کس سے؟ اللہ سے عہد کیا تھا, پھر اس کے بعد رسول سے عہد کیا تھا کہ نانا میں آپ کی امت کے لیے اپنی جان کو دے دوں گا, تو انہوں نے وہ بھی عہد کیا تھا. ہم نے پڑھا تھا قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرک بھی شیئا وبالوالدین احسانا, کہ شرک نہ کرنا. امام حسین نے بتا دیا کہ اگر تم نے یزید کی بیعت کر لی ہے تو تم نے یزید کی بیعت کر کے شیطان کی بیعت کری ہے. امام حسین نے کہا کہ میں نے صرف اللہ کی بیعت کری ہے, میں کسی شیطان کی بیعت نہیں کروں گا. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو. تو جس طریقے سے امام حسین نے والدین کے ساتھ احسان کرا, کس پہ احسان کرا, جب ہم پڑھتے ہیں زیارت وارثہ, السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ, السلام یا ابن علی المرتضیٰ, السلام علیکم یا ابن فاطمہ زہرا, السلام یا ابن خدیجہ الکبریٰ, آپ پہ سلام ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے, آپ پہ سلام ہو. علی مرتضیٰ کے بیٹے, آپ پہ سلام ہو. فاطمہ زہرا کے بیٹے, آپ پہ سلام ہو. خدیجہ الکبریٰ کے بیٹے, یہ آپ کے والدین تھے, ان کو مذہب بہت پیارا تھا, اسلام کو گود میں پالا تھا. مولا حسین نے اپنی قربانی دے کے, اپنے بچوں کی قربانی دے کے اپنے والدین پہ احسان کیا.